اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد بے عدد کل ذرت میاد الف الف مرتین. سورہ اعراف آیت نمبر 85.
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو.
اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر مدین والوں کی طرف، اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ان کا ایک ہی پیغام تھا کہ اے میری قوم، اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی مت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس واضح اللہ کی نشانیاں آ گئی ہیں. اوف الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اور تم ترازو تول میں کمی بیشی مت کرو، ناپ تول میں کمی بیشی مت کرو اور تول پورا کرو، لوگوں کو نقصان مت دو کسی چیز میں بھی، اور اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. اب آدم علیہ السلام کے پاس سے امن تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ قومیں بگڑتی چلی گئیں تو فساد پھیلتا گیا. اللہ کہتا ہے اگر تم اس طریقے سے چلو کہ کسی کو ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، وزن میں بھی کمی نہ کرو، کسی کو زیادہ پیسے لے کے کم چیز بھی مت دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا مرض بتایا گیا. ان کی قوم میں یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ ہماری قوم میں بھی ہے. بنی اسرائیل، اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری قوم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی. اس وقت ہم یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ہر چیز میں بے ایمانی ہے، ہر چیز میں وہ ناپ تول میں بھی ہے، کپڑوں میں بھی ہے، ہر چیز میں ہے. ہم زیادہ پیسے لیتے ہیں اور کم چیز دیتے ہیں. اور دوسری چیز، اللہ کا ایک ہی پیغام ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، وہی تمہارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بات. اب معبود کا مقصد یہ ہے، معبود وہ جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے، جس نظریے کے تحت تم زندگی گزار رہے ہو وہ تمہارا معبود ہے، تم اس کی بندگی کر رہے ہو. تو اگر ہم اس وقت ہم سچے طریقے سے اپنا جائزہ لیں تو ہمارا معبود ہمارا نفس ہے اور ہماری دنیا ہے، تو ہم اللہ نہیں ہیں. اگر اللہ ہوتا تو مسلمان کہیں ہوتے، اس وقت مسلمان مومن کہیں نظر نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو خامیاں ہیں تمام قوموں میں، اس وقت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو وہ تھا وہ بھی اس میں آ گیا، نوح علیہ السلام کا تھا وہ بھی آ گیا، شعیب علیہ السلام میں جو خامیاں تھیں وہ سب ہم میں آ گئی ہیں. تو اب یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کرو، فساد پھیلتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کوئی اگر خراب چیز دے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، ہم کتنے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، کم تولے کم وہ کرے تو ہمیں، تو یہ فساد ہے، یہ فساد ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر تم بالکل صحیح طریقے سے چلو. اب یہاں اس کے پیچھے نظریہ کیا ہونا چاہیے کہ رازق تو میرا اللہ ہے، میں کیوں بے ایمانی کروں؟ ہم جو بےمانی کرتے ہیں نا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی آج جو کما لو وہ کما لو, جتنا کما سکتے ہو کما لو, حالانکہ رزق تو میرا اللہ نے لکھا ہے, جس دن میں جو رزق اللہ تعالیٰ نے میرے لکھا ہے وہ مجھے ملے گا, لیکن اب ہماری مرضی ہے اس رزق کو ہم حلال کی صورت میں کمائیں یا حرام کی صورت میں, یہ ہماری مرضی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ نہیں روکے گا, اگر ہم حرام نہیں حلال نہیں کھانا چاہتے تو حرام کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق دے گا, یہ یاد رکھیں. تو اب مجھے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو سامنے رکھنا چاہیے, اللہ ہی کو معبود سمجھنا چاہیے, اللہ ہی کو رازق سمجھنا چاہیے. یہ اپنی دکانداری, اپنی نوکری, اپنا یہ اپنا بزنس, یہ ہمارے رازق نہیں ہے, ہمارا رازق اللہ ہے. جب یہ نظریہ ہمارے سب جب تک صحیح نہیں ہوں گے ہم عمل کے لحاظ سے کبھی بھی صحیح مسلمان نہیں بن سکتے. تو نظریہ ہمارا ایک ہی ہے کہ ہمارا معبود ہمارا رازق ہے, وہی اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی موت ہے, غم خوشی عزت بے عزتی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں, دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آخرت کمانے کے لیے, یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے, یہاں جو بوئیں گے وہاں کاٹیں گے. اب بوئیں گے اپنے عمل کے لحاظ سے, اگر ہم نے اللہ اور رسول کا قرب حاصل کر لیا اور اللہ سے کنیکٹ ہو گئے, اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے, تو ہمارے اعمال آہستہ 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 ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے, ہمیں نقطے سمجھ میں آتے چلے. لیکن اگر ہم اللہ کو ایک سائڈ پہ, اللہ کی مرضی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, اپنی مرضی سے زندگی گزاریں, تو وہی ہمارا خدا ہے, وہی ہمارا رسول ہے. تو اب اس ان نقطوں کو ہمیں سمجھ, اللہ کہتا ہے کہ نہیں, میری مرضی کے مطابق یہ پیغمبر جتنے بھیجے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھیجے, فرشتوں کو یہ پیغمبر فرشتوں کے لیے نہیں آئے, میرے لیے آئے. کیوں؟ کہ اللہ کا وہ جو میسج ہے, اللہ کا جو پیغام ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج کے عملی طور پہ ہمیں نمونہ بتایا کہ ایسے بن کر دکھاؤ, ایسے عبادت کرو, ایسے اللہ کی بندگی کرو, ایسے اللہ اتنا ایسے متقی پر ایسے زندگی گزارو, ایسے بزنس کرو, ایسے نوکری کرو, ایسے یہ تمام چیزیں پیغمبروں میں. اب پیغمبروں میں لوہار بھی ہے, درزی بھی ہیں, جتنے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں روزی کمانے کے اسباب پیدا کیے ہیں, جس طرح درزی, تو یہ سب پیغمبروں میں کوئی نہ کوئی گڈریے بھی آئے, یہ بھی آئے سب. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ایسا کیا؟ اب وہ کون سے تھے جو ہم زر بناتے تھے, لوہے کا کم لوہار تھے وہ. تو اچھا, تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری مرضی سے زندگی گزارو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, تو پھر تم مومن ہوگے. اس وقت ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے, کیوں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے. جب تک میری مرضی اللہ کی مرضی میں تبدیل نہیں ہوگی میں مومن نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے کو اس طریقے سے سمجھانا چاہیے.
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو, اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا, اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا.
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تب غونہا ایواجا. اللہ کہتا ہے تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو. اس کے ایک معنی نہیں ہے, کئی معنی ہیں اس کے. سڑکوں پر یعنی اللہ کا راستہ, جو اللہ کا صراط المستقیم پہ چلنے کا جو راستہ ہے, مسجد کو جانے کا جو راستہ ہے, اللہ والوں کی طرف جانے کا راستہ ہے, اس راستے میں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے, لوگوں کو راستہ روکنے کے لیے مت بیٹھو. ایک یہ ہے. اس وقت اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مرد سب باہر بیٹھے, لڑکے سارے باہر بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا, حدیث میں بھی آیا ہے کہ گلی میں مت کھڑے ہو. تو اب ہم یہ کہہ, تو اللہ کے راستے روکنے کے لیے یہ بھی ہے اللہ کا راستہ. اب لڑکیاں گزر رہی ہیں, لڑکے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور کس کس حالت میں ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. تو اب پھر اس میں اللہ کے راستے روکو, یعنی اس میں ان کے دلوں میں شک و شبہات پیدا, انہیں ڈراؤ, انہیں دھمکاؤ, انہیں ہراساں کرو اللہ کے راستے میں کہ او تم جوان ہو, یہ ابھی تمہارے لیے نہیں ہے, تم اکیلی وہاں جا رہی ہو, اکیلی یہ کر رہی ہو, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ وہ. تو راستے ہزاروں طریقے ہیں اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے, جو لوگ کرتے آئے ہیں, لوگ کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ, اللہ کہتا ہے یاد کرو کہ میں نے تم کو تمہاری حالت, یعنی تم کمزور تھے, یا لوط علیہ السلام کی قوم سب تباہ ہو گئی, پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام آئے, تو اب تھوڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کثرت دی, لوط علیہ السلام کو کثرت دی, اولاد کے لحاظ سے بھی دی, مال دولت کے لحاظ سے بھی دی, جسمانی اور کی طاقت کے لحاظ, صلاحیتوں کے لحاظ سے بھی دی. اللہ کہتا میں نے تمہیں دی, یہ یاد کرو کہ یہ جتنی بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں, اب یہ اس شکل میں لیں گے کہ جتنی بھی تمہارے پاس نعمتیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہیں, اللہ یہ سب اللہ کی دیوی ہیں, اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر تم ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, بڑے افسر ہو گئے, بڑے رتبے پہ چلے گئے, اس میں تمہارا کمال کیا ہے؟ سب اللہ کا ہے. دولت مند ہو گئے, اچھے بزنس مین ہو گئے, اچھی جاب پہ چلے گئے, اس میں ہمارا کام کیا ہے؟ سب اللہ کا ہے, سب اللہ نے صلاحیت ہے. آج اگر اللہ تعالیٰ میری جسمانی لحاظ سے ایک صلاحیت لے لے تو میں ان کاموں پہ رہ سکوں گی؟ نہیں رہ سکوں گی. آنکھیں لے لے کر سکوں گی؟ نہیں کر سکوں گی. تو اب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس منظور کیف کان عاقبت المفسدین, اللہ کہتا ہے ہمیشہ غور فکر کرو کہ جو جس نے بھی فساد کیا اس کا میں نے انجام کیا کیا. اب فساد گھر کے لحاظ سے بھی ہے, معاشرے گلی محلے کے لحاظ سے بھی ہے, ملک کے لحاظ سے بھی ہے, دین کے لحاظ سے بھی ہے, اخلاق کے لحاظ سے بھی ہے, اپنے رویوں کے لحاظ سے بھی ہے. جہاں اللہ اور رسول کے حکم, اب اس کو اس طریقے سے لیں گے کہ جہاں میں نے اللہ اور رسول کے حکم کی نفی کی, نہیں مانا, میں فسادی ہو گئی. یہ سب سے بڑا فساد ہے, کیونکہ اللہ تو امن پسند ہے, اللہ تو محبت کرنے والا, اللہ تو شفقت کرنے والا ہے, وہی اس نے, وہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, وہ سب اس میں. اگر میں اللہ کے رنگ لے لوں گی تو یہ تمام صلاحیتیں, میری وہ فسادی جو مزاج ہے وہ ختم ہو جائے گا, مجھ میں سکون آ جائے گا, مجھ میں رحم دلی آ جائے گی, میرا دل و دماغ وسیع ہو جائیں گے, تنگ نظری ختم ہو جائے گی, بغض ختم ہو جائے گا, غصہ ختم ہو جائے گا, مخلوق کی محبت آ جائے گی, کیونکہ وہاں میرے دل میں اللہ کی محبت آ گئی ہے, میں اللہ سے جڑ گئی ہوں. اب میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے, اللہ کے دیدار کے لیے کر رہی ہوں. تو جب میں اس نظریے سے زندگی گزاروں گا, یہ ہے اصل نظریہ, اس نظریے کے تحت زندگی گزاروں گی تو میں دنیا میں بھی فساد سے بچ جاؤں گی, قبر میں بھی بچ جاؤں گی, اور آخرت میں بھی بچ جاؤں گی. ہر جگہ حفظ ہے. اچھا, ہم جو کچھ بھی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے وہ ہمارے عمل کا رد عمل ہوتا ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ہمارے ساتھ کسی نے لڑائی جھگڑا کر لیا, ایک مثال دے رہی ہوں, اس کے دو ریزن ہوتے ہیں, یا تو میں خود ہوں, یا میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق, مرضی کے مطابق, جیسا اللہ چاہتا ہے ویسی زندگی گزار رہی ہوں, اسی طرح میں عمل کر رہی ہوں, وہی میرا اخلاق ہے, ویسے ہی کروں, لیکن پھر بھی لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں, پھر بھی مجھ سے لوگ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, دنگا فساد کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو اس کے جواب میں میرا فسادی عمل نہیں ہوگا, میں صبر کروں گی, برداشت کروں گی, درگزر کروں گی, معاف کروں گی, فائدہ مجھے ہی ہوگا. اچھا, یہ تمام چیزیں فائدہ مجھے, لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے یہ کمزور ہے, اس میں ہمت نہیں ہے, اس میں طاقت نہیں ہے, یہ کچھ جانتی نہیں ہے. جو جواب نہیں دیتا, جو لڑتا نہیں ہے, خاموش ہو جاتا ہے, اس میں کوئی خامی ہوگی, اس میں کمی ہوگی, اس کی یہی وجہ ہے یہ آگے ہمیں جواب نہیں دے سک رہی. حالانکہ پتہ نہیں ہے کہ جو آپ کو جواب نہیں دے رہا, غلط باپ کا آپ کو جواب نہیں دے رہا, تو وہ صبر کر رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہے, اس نے اپنی زندگی کا مقصد رب کی رضا کر لیا ہے. تو وہ اب رب کو دیکھ رہا ہے، رب کو پسند نہیں ہے، تو وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا کہ جس سے رب ناراض ہو جائے. بندے ناراض ہو رہے، رب کی راضی کرنے میں اگر بندے ناراض ہو رہے تو ایک دفعہ نہیں سو دفعہ ناراض ہو جائے. لوگ ہمیں چھوڑ رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں سو دفعہ ہمیں چھوڑ دیں. کیوں؟ کہ لوگ تو ہمارے راز رکھیں گے، لوگوں کے ہاتھ میں تو ہماری عزت نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں تو ہماری ذلت نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں تو ہمارا رزق نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں سے، دنیا والوں سے یکسو کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا والوں کسی کی طرف دیکھو، نہ باپ نہ بھائی نہ بیٹے نہ بوے نہ بیٹیاں، نہ اپنی جاب نہ اپنا بزنس، کسی طرف بھی مجھے نظر نہیں کرنی. نظر مجھے کرنی ہے اللہ کی طرف. جو کر رہی ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، جو ڈیوٹی دے رہی ہوں اللہ کو راضی کرنے. دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے. یہ اس طریقے سے ہمیں اپنا مزاج بنانا ہے. بار بار مجھے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ نہیں، میری منزل مقصود اللہ ہے، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کروں گی. لوگوں کو برا لگ رہا ہے، سو دفعہ برا لگے، ان کو برا لگ رہا ہے، وہ پسند نہیں کرے، سو دفعہ پسند نہیں کرے، میں تو رب کی مرضی نہیں چھوڑوں گی، میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑوں گی. لوگ سوشل بائٹ کر ایک دفعہ نہیں سو دفعہ کر لیں. لوگ تنہا کرنا چاہنا ایک دفعہ نہیں سو دفعہ تنہا کر لیں. لوگ باتیں بنا رہے ہیں ایک دفعہ نہیں سو دفعہ باتیں بنائیں. لوگ کم نظر دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ نہیں سو دفعہ ذلیل دیکھ رہے کرنے. بیٹیوں کی شادیاں، بیٹوں کی شادیاں نہیں ہوئی، جوڑے کس نے بنائے؟ اللہ نے، مخلوق نے تو نہیں بنائے. تو پورا مجھے اپنی زندگی کا نظریہ چینج کرنا ہوگا، اور وہ ایک ہی ہے، اللہ اور رسول. تو پھر ہم ہر دنیا کے تمام فساد سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا. لوگ مجھ پہ الزام لگائیں گے، میں پرسکون رہوں گی. لوگ مجھ پہ ظلم کریں گے، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، سب میرے سر سے گزر رہی ہوں گی، کیونکہ میری نظر رب کی طرف ہے. یہ آپ کا اس میں مجھے پھر وہ حضرت ابو بکر والا واقعہ، انتہائی مجھے یہ واقعہ پسند ہے، اور اس سے میں نے بہت سبق سیکھا. اللہ کا شکر. کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، آپ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک پہ نظر رکھتے تھے. 24 گھنٹے آپ کے نظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق. اب یہ کیوں ہوتی تھی؟ کہ آپ اب دیکھتے تھے کہ آپ کیسے راضی ہوتے ہیں، کیسے خوش ہوتے ہیں، کیسے آپ، اگر میری کوئی بات اگر بری لگی تو کیوں بری لگی، سب وہاں سے ساری وہ فیلنگ بولتے نہیں تھے، خاموش رہتے تھے. اچھا، اب اتنے میں ایک مسلمان، ہم جیسا مسلمان آیا، اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے صلوات شروع کی. بے عزتی جتنی وہ کر سکتا تھا وہ بے عزتی کر رہا تھا، ناجائز کر رہا تھا، خوب بول رہا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خاموش تھے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ جتنی دیر آپ وہ ہمیں زیادتی کرتا رہا، بے عزتی کرتا رہا، تکلیف دیتا رہا، آپ مسکراتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جگہ حضرت ابو بکر نے ایک ذرا سا جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. تو آپ نے فوراً وہ لڑائی وہیں چھوڑی، اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے. حضور، آپ دیکھ رہے کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، لیکن ایک بات کا میں نے جواب دیا تو آپ کی طبیعت پہ بھاری گزری، لاگھرواری آئی، آپ اٹھ کے آ گئے. تو اس میں مجھے حکمت بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش رہے، میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے سر پہ کھڑا کیا تھا، وہ تمہاری باتوں کا جواب دے رہا تھا. جہاں تم نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا، وہ فرشتہ چلا گیا. اب وہ فرشتے کا جواب بہتر تھا، فرشتے کا جواب کا مطلب اللہ، وہ بہتر تھا کہ تمہارا اپنا جواب تھا. اب جب اس چیز کو ہم اپنے پلو سے باندھ لیں گے، اس واقعے کو، تو یقین کریں سارے جھگڑے ختم، سکون ہی سکون ہوگا. ایک ہی نظر رکھیں گے کہ میں غلط تو نہیں ہوں، بس، اور رب کی، میں جو کر رہی ہوں رب کی رضا کے مطابق کر رہی ہوں، رب کو پانے کے لیے کر رہی ہوں. اب دنیا والوں کو اچھا نہیں لگ رہا، برا لگ رہا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، مجھے اس سے مطلب ہی نہیں ہے، کچھ اثر نہیں ہوگا، باتیں سنا رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، خوشی سے. یہ چیز ہے اصل جو ہمیں سیکھنی ہے، ہمیں سیکھنی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو لڑائی جھگڑے نہیں پسند، فساد نہیں پسند. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فساد نہیں پسند تھا، لڑائی جھگڑے کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کہیں بھی کسی کو جواب نہیں دیا. کتنی تکلیفیں اٹھائی, کہیں جواب. 13 سال مکہ میں آپ تکلیفیں برداشت کرتے رہے, کس چیز کی کمی تھی آپ کے پاس؟ آپ تو تمام کائنات کے سردار تھے, کس چیز کی کمی تھی؟ اور ایک دو ہاتھ اٹھا دیتے ساری کائنات ہی پلٹ دیتے, لیکن آپ خاموش رہے. آپ صرف اللہ کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے, اللہ کو دیکھتے رہتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ رہے, اللہ کی مرضی کو دیکھ رہے. وہ دیکھ رہے کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, لیکن اللہ خاموش ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. اگر ہاتھ اٹھا دیتے سب تباہ ہو جاتا. وہ جب آیا یہ موقع طائف کے, اس میں جب آپ کو, آپ پہ طائف میں ظلم کیا گیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھیجا, فرشتوں کو بھیجا پہاڑ کے, طائف جو ہے پہاڑوں کے درمیان میں, پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اگر آپ حکم کریں تو اس شہر کو ابھی تباہ کر دیں, ابھی دونوں پہاڑوں کے درمیان پہ. آپ نے کہا نہیں, میں تو رحمت للعالمین ہوں, میں اگر یہ لوگ ابھی نہیں مان رہے ان کی اولاد مان جائے گی. تو یہ طریقہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھایا. تو ہم اپنے میں یہ کب صلاحیت پیدا کریں گے, ہم کب کریں گے اپنے میں, ہم یہ کہہ کے اپنی جان بچا لیں گے کہ وہ تو پیغمبر تھے. تو اگر وہ پیغمبر تھے تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے تو انہیں نمونہ بنا کے بھیجا ہے. تو میں ایسے کہہ کے کیوں اپنا جان چھوڑا سکتی ہوں کہ وہ پیغمبر تھے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے رنگ میں رنگ جائے, اللہ کے رنگ میں رنگ جائے, اللہ نے مجھے اپنے رنگ میں رنگنے کو کہا ہے, تو پھر پیغمبر کے رنگ میں تو میں آٹومیٹک رنگ جاؤں گی. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن کو اس نظریے سے, اس وقت دیکھیں مسلمانوں میں مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے, ظلم مسلمان مسلمان پہ کر رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میں آپس میں تمہیں بڑھا دوں گا. اب دیکھ لیں ہمارے خاندانوں میں کتنی دشمنی ہیں, خاندانوں میں کتنی لڑائی ہیں. کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے؟ نہیں, دنیا کے لیے, دنیا کی چیزوں کے لیے. تو ہمیں اس دنیا سے نکلنا ہے, اس دنیا میں رہ کے نکلنا ہے. اور وہ کس لحاظ سے؟ وہ دل کے لحاظ سے, وہ سوچوں کے لحاظ سے, وہ روح کے لحاظ سے مجھے اس دنیا سے نکلنا ہوگا. اور اسی دنیا میں رہ کے روح کے لحاظ سے اللہ سے جڑنا ہے, دل کے لحاظ سے اللہ اور رسول سے جڑنا ہے, تو ہم مومن کا درجہ پا سکتے. نہیں تو اللہ کا دیدار بہت مشکل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں, تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے, اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے.
اب دیکھیں اس کا جواب آ گیا. اللہ کہتا ہے وَإِن کَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ طَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا صَبْرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اللہ کہتا ہے تم لوگوں میں سے ایک ایمان پر ہے, یعنی وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے, لیکن ایک ایمان نہیں لایا. جو ایمان نہیں لایا, جو اللہ اور رسول کا حکم نہیں مان رہا, وہ تکلیف دے رہا ہے تمہیں, تمہیں مصیبتوں میں ڈال رہا ہے, تمہیں پریشانیوں میں ڈال رہا ہے, تمہاری عزت پہ حملے ہو رہے ہیں, تمہارے ہر چیز پہ حملے, تمہیں تکلیف دی جا رہی ہے, تمہیں جسمانی روحانی دونوں تکلیف دی جا رہی ہے. مسلمان اس وقت یہی کر رہے ہیں. اچھا, تو اللہ کہتا ہے تم صبر کرو یہاں تک کہ میرا حکم آ جائے دونوں کے درمیان. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ, یہ دنیا کے لحاظ سے بھی ہے اور یہ آخرت کے لحاظ سے بھی ہے. کب تک یہ ظلم چلے گا جو ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں؟ کب تک یہ ظلم چلے گا جب یہ مسلمان آپس میں کر رہے ہیں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو, چاہے وہ محلے کے طور پہ ہو, چاہے وہ گھروں کے طور پہ ہو, چاہے وہ پورے پاکستان کے طور پہ ہو, چاہے مسلمانوں کے طور پہ ہو. جو بھی ظلم زیادتی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم صبر کرو, میں فیصلہ کر دوں گا تم دونوں کے درمیان میں, آخر کار تمہارا فیصلہ ہو جائے گا, اور میرا فیصلہ سب سے بہتر ہے. ہم تو اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, جب ہی سے ساری لڑائی کی فسادی ہم بنے ہوئے, ہم تو نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کرے, ہم تو چاہتے ہیں ہم میری مرضی جو ہوگی, میں جو چاہوں گی میں وہ فیصلہ کروں گی. تو ظاہر ہے میں نے اللہ کو لیا ہوا نہیں ہے تو پھر تو میں کیا ہوں, میں فسادی ہوں. یہ یاد رکھے, ہمیں اپنے کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس فساد سے بچ سکتے, اس دنیا کی مصیبتوں سے بچ سکتے, اس لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتے, اس دنگا فساد سے بچ سکتے. اور اللہ ظاہر ہے جب میں اللہ اور رسول کا راستہ لوں گی تکلیفیں تو آئیں گی, سب سے پہلے گھروں سے آتی ہیں, رشتہ داروں سے آتی ہیں, پھر مجھے صبر کرنا ہوگا. کوئی جواب نہیں ہے, کسی چیز کا کوئی جواب نہیں, خاموشی. صرف عمل جاری رکھو, اللہ پہ نظر ہے, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے, ہمیشہ اسی پہ مستقل مزاجی سے جمے رہے چاہے کتنی تکلیفیں آئیں. صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی, انہوں نے اٹھائی, کیوں اٹھائی؟ ہمارے لیے اٹھائی, ہمارے لیے نمونہ ہے سارے صحابہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے علاقے کے بادشاہ, آخر میں کیا ہوا, شہید ہو گئے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ہوا, شہید ہو گئے. پھر حضرت عثمان غنی اور اتنے زیادہ نمازی پرہیزگار اللہ والے عبادت گزار, کیا ہوا, شہید ہو گئے. تو کیا ہوا, جانا تو اللہ کے پاس ہے, پرواہ نہیں. کوئی اگر ہمارا مال لے رہا ہے, کوئی جان لے رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں, بالکل. یہ چیز یکسوئی, یہ یکسوئی ہے, یہ یکسوئی اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے اللہ اور رسول کا حکم کے مطابق اللہ کو مقصد زندگی بنا کے تو حاصل ہوتی ہے. نہ وظیفوں سے ملے گی, نہ عبادات سے ملے گی, نہ حج عمروں سے ملے گی. یہ روشنی ہے, یہ وہ نور ہے, یہ وہ اطمینان قلب ہے, یہ وہ نفس مطمئنہ ہے جو اللہ والوں کے ساتھ جڑ کے ہمیں پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے رب تو ناراض نہیں ہو رہا, رب کی رضا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں, بس ہم بے غم, لوگوں سے بے غم ہو گئے. ہمیں لوگوں کی نہ خوشی چاہیے نہ وہ چاہیے, اگر کہ وہ خفے ہیں سو دفعہ خوف. میں اگر اللہ اور رسول کا راستہ لے لیا میں نے اور میں اس کے مطابق اب میں اپنے جتنے رسم و رواج ہیں میں اگر قرآن و سنت کے مطابق کروں گی تو لوگ مجھے باتیں نہیں سنائیں گے, لوگ مجھ پہ آوازیں نہیں کسیں گے, لوگ مجھے تانے نہیں دیں گے, دیں گے. لیکن مجھ میں اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ نہیں, میں نے اللہ رسول کے حکم کے, مجھے نہیں چاہیے لوگوں کی یہ ہاں ہو یہ مدح سرائی ہو, یہ مجھے نہیں چاہیے. جب تک میں اللہ اور رسول کو صحیح طریقے سے لوں گی نہیں ہوگا. اس وقت ہم نے تو دنیا کے رسم و رواج لیے ہوئے, دنیا کی خوشیاں لی ہوئی ہیں, لوگ کیا کہیں گے, یہ کون کیا کہے گا, یہ ہے اپنی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عالیشان ہر کچھ دیا ہوا ہے تو کیا اس میں سادگی نہیں آ سکتی؟ اس میں کیا اللہ اور رسول کا حکم پہ عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا کہ اللہ اور رسول کا حکم کے مطابق زندگی کرو؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کو سوچنا چاہیے ہمیں. اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ کا دیدار ملے, جنت الفردوس ملے, تو مجھے اپنے نفس پہ اور اپنے آپ پر کام کرنا ہوگا, بجائے میں دوسروں پہ کام کروں میں اپنے آپ پہ کام کروں اور میں جڑوں اللہ سے اسی دنیا میں. یہی اللہ ہے, یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہی جنت ہے, یہی دوزخ ہے, یہی مجھے اپنی پوری تیاری کرنی ہے. اور یہ پوری زندگی جو ہمیں ہر روز جو کر رہی ہوں یہ میری قبر کی تیاری ہے, یہ آگے میرے قبر میں جا رہا ہے. یہ سوچ کے تو ہم بات ہی نہیں کرتے, ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میرے منہ سے جو بات کر رہی, میں جو عمل کر رہی ہوں وہ آگے جا رہا ہے. حالانکہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیے لیکن ذہن سے اترے ہوئے ہمارے. تو ہمیں محتاط ہونا ہوگا, ہمیں جاگنا ہوگا. ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں, کوشش کریں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, ہم دنیا کو راضی کرنے میں نہ لگیں, دنیا والوں کو راضی نہ کریں, میں رب کو راضی کرنا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کر لیں, تو زندگی آسان, موت آسان. موت کے فرشتے سلام کرتے ہوئے آئیں گے, قبر جنت کا باغ ہوگی, آخرت میں اللہ سے ملاقات ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.